جناب یاسر اپنی زیادہ صاحب کا مضمون ارسطو کی کتاب کافی سگار اور مسرت 30 جنوری 2022 کو روزنامہ جنگ میں شائع ہوا. سقراط، افلاطون اور ارسطو یہ تین فلسفی ایسے ہیں جن سے میں بہت تنگ ہوں. تینوں یونانی اور ایک ہی عہد میں آگے پیچھے وارد ہوئے. حضرت سقراط تو خیر قابو میں ہی نہیں آتے. انہوں نے اپنے شاگردوں کو سچ کرنے کے لیے ایک انوکھا طریقہ ڈھونڈا تھا جس میں وہ ان سے مکالمہ کرتے اور شاگردوں سے بظاہر آسان سوال پوچھ کر انہی سے جواب مانگتے، اور اگر کوئی بیچارہ جواب دینے کی غلطی کر بیٹھتا تو اس کے جواب میں نقص نکال کر کہتے کہ یہ بات غلط ہے. اگر کوئی شاگرد بعینہ وہی بات بھی کرتا جو بعد میں سقراط نے کرنی ہوتی تو بھی حضرت پہلی مرتبہ میں اس غریب سے اتفاق نہ کرتے. آپ میں سے جو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ آج میرا ارادہ سقراط پر تنقید کر کے تاریخ میں اس کے درست مقام کا تعین کرنے کا ہے تو ان کی خدمت میں عرض ہے، ایسی کوئی بات نہیں. ہر چند کے استاد بالم جیسے سنجیدہ اور مستند نقادوں کی رائے میں، جن کی شاہ عالم مارکیٹ میں قلفی کی اپنی ریڑھی ہے، فدوی کا مقام و مرتبہ کسی بھی لحاظ سے کینٹ، ہیگل، اسپینوزا، ریکارڈ اور نیچے سے کم نہیں. تاہم اس کے باوجود میں خود کو سقراط کا ہم پلہ نہیں سمجھتا. کچھ لوگ اس سے میری قصے نفسی پر محمول کریں یہ، اور میں انہیں اس کا دوش بھی نہیں دوں گا. رہی بات افلاطون کی، تو وہ اپنے استاد سے بھی دو ہاتھ آگے نکلا. اس نے پتہ ہی نہیں چلنے دیا کہ کون سے خیالات اس کے اپنے اور کون سے سقراط کے. آج تک دنیا اس مخمسے سے باہر نہیں نکل سکی کہ جمہوریہ کی اصل داد کسے دینی ہے. یہ کتاب شروع میں تو سقراط کے مکالموں سے ہوتی ہے جس میں وہ اپنے مخصوص انداز میں سوال کرتا ہے کہ انصاف کیا ہے، اور پھر اپنے شاگردوں کے ہر جواب کو رد کر کے اپنا فلسفہ انصاف بیان کرتا ہے اور بتاتا ہے کہ انصاف اصل میں یہ ہے کہ ہر شخص اور ادارہ اپنے حدود پہ رہے. اب میں سوچتا ہوں کہ سقراط کو موت کی سزا بلا وجہ نہیں دی گئی تھی. موصوف خاصے باغی تھے. خیر، تو اسی کتاب میں افلاطون کے فلسفی بادشاہ کا تصور بھی موجود ہے. اس تصور کو پڑھتے ہوئے یوں لگتا ہے جیسے افلاطون نے خود کو سامنے رکھ کر فلسفی بادشاہ کی اسامی کے لیے سی وی تیار کیا ہے. لیکن میں اپنی اس رائے پہ ہرگز اصرار نہیں کرتا، اور ویسے بھی کوئی تو بات ہوگی کہ پوری دنیا آج تک افلاطون کے افکار پڑھ کر سر دھن رہی ہے. قبلہ وائٹ ہیڈ تو یہاں تک فرما گئے ہیں کہ افلاطون کے فلسفے کے سامنے باقی دنیا کا فلسفہ محض ایک فٹ نوٹ کی حیثیت رکھتا ہے. ان تینوں فلسفیوں میں سے اگر میں واقعی کسی کا مدعا ہوں تو ارسطو ہے، اور سچی بات یہ کہ میں صرف ارسطو سے ہی تنگ ہوں. جب بھی بندہ کوئی بات سوچنے لگتا ہے، لکھنے بیٹھتا ہے، تو پتہ چلتا ہے ارسطو صاحب 2000 سال پہلے یہ بات سوچ کر کتاب بھی لکھ چکے ہیں. علم الحیوانات سے لے کے ستاروں کی چال بتانے تک، اور منطق کے اصول طے کرنے سے لے کر شاعری کی نزاکتوں پر روشنی ڈالنے تک، شاید ہی کوئی کام ایسا ہو جو اس اوقام شخص نے نہ کیا ہو. ارسطو کی درجن کتابوں میں سے اگر کسی عام شخص نے کوئی ایک کتاب پڑھنی ہو تو میرا مشورہ ہوگا کہ وہ صرف نو کو ما چی ان ایتھکس سوری نو کو ما چی ان ایتھکس پڑھ لے. یہ کتاب ان بنیادی سوالات کے گرد گھومتی ہے جن کا جواب ہر انسان کو چاہیے. اس کتاب کا نام ارسطو اپنے بیٹے کے نام پر رکھا ہے. کتاب کا آغاز اس سوال سے ہوتا ہے کہ زندگی کا مقصد کیا ہے، ایک اچھی خاصی زندگی کیسے گزاری جا سکتی ہے، مطمئن اور مسرور زندگی اجزاء کیا ہیں، کیا انسان دائمی مسرت حاصل کر سکتا ہے، وہ کون سے عوامل ہیں جو مسرت کے حصول کا تعین کرتے ہیں، اور انہیں اپنی زندگی کا حصہ کیسے بنایا جا سکتا ہے. یہ وہ چند سوالات ہیں جن پر ارسطو اپنے دلائل کی عمارت کھڑی کرتا ہے، اور پھر سوال کرتا ہے کہ انسان کے لیے اچھائی کیا ہے. اچھائی کو پانا ہی انسانی زندگی معراج اور اس کا حتمی مقصد ہونا چاہیے، کیونکہ مسرت کے حصول کے لیے یہ لازم ہے. ارسطو کہتا ہے کہ جس طرح انسان مختلف قسم کے کام کرتے ہیں اور ان میں درجہ بندی ہوتی ہے، کسی کا کام دوسرے سے بہتر ہوتا ہے اور کسی کا بہترین، اسی طرح زندگی گزارنے کا ڈھنگ بھی بہتر اور بہترین ہوتا ہے. بہترین زندگی وہ ہے جو روح کی پاکیزگی کے ساتھ اور متقی انداز میں گزاری جائے. رسول نے یہاں ورچو کا لفظ استعمال کیا ہے اور پھر ایک طویل فہرست دی ہے کہ بھلائی، خیر، اچھائی اور تقوی کے ممکنہ درجات کیا ہو سکتے ہیں اور ان میں توازن کیسے رکھا جا سکتا ہے. لیکن بے رحم نقاد مغرب بھی پائے جاتے ہیں. ارسطو کی اس کتاب کا مقدمہ جس شخص نے تحریر کیا ہے اس مرد عاقل نے ارسطو پر ایسی عالمانہ تنقید کی ہے کہ بندہ حیران رہ جاتا ہے. مثلا وہ لکھتا ہے کہ ضروری نہیں کہ ہر انسان کے اخلاقی فضائل یا اس کا کمال فن ہی مسرت کا باعث بنے. دنیا میں بے شمار انسان ایسے ہیں جو کوئی ڈھنگ کا کام نہیں کرتے مگر مسرور اور شادہ رہتے ہیں. انسان بنا کچھ کیے بھی خوش رہ سکتا ہے اور مسرت صرف کامیابی سے مشروط نہیں. دنیا میں پر مسرت ناکامیابی ہوتی ہے. رسول نے فرض کر لیا ہے کہ دنیا میں ایک کام اور اسے کرنے کا ایک مخصوص طریقہ ہی مسرت اور خوشی کے حصول کو ممکن بناتا ہے، جبکہ ایسی بات نہیں. دنیا میں مختلف انسان مختلف طریقوں سے مسرت کشید کرتے ہیں. یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے مختلف سطحوں پر لوگوں کا رد عمل مختلف ہوتا ہے. کوئی قہقہ لگاتا ہے، کوئی صرف مسکرا کر رہ جاتا ہے. ہو سکتا ہے آپ میں سے کچھ لوگ ارسطو پر تنقید سے متاثر نہ ہوں، یہ ضروری بھی نہیں. دیکھنے کی بات مگر یہ ہے کہ ارسطو جیسا دیو قامت فلسفی اور دانشور بھی تنقید سے مبرہ نہیں رہا. ہمیں بس یہ اصول یاد رکھنا چاہیے کہ ہم بڑے لوگوں کی شخصیت سے جب مرعوب ہوتے ہیں تو ان کے کام کا بھی مرعوبیت کے عالم میں ہی جائزہ لیتے ہیں، جبکہ یہ ضروری نہیں کہ ہر بڑے شخص کا ہر کام مارکت الآرا ہو. لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ ہم کسی عالمانہ بستی کو پکڑیں سوری کہ ہم کسی عالمانہ ہستی کو پکڑیں اور اسے محض اسی اصول کی بنیاد پر رگید کر رکھ دیں. جو شخص جتنا بڑا عالم ہوتا ہے اس پر تنقید کے لیے بھی اتنا ہی علم درکار ہوتا ہے. ارسطو کی کتاب پر تنقید میں وزن ضرور ہے مگر اس کے باوجود یہ کتاب ایسی ہے کہ 2000 سال گزرنے کے بعد بھی اس کی تازگی میں کمی نہیں آئی. سردیوں کی شام ہو، ایک ہاتھ میں یہ کتاب ہو، دوسرے میں سگار ہو، ساتھ کافی کا مگ ہو، مسرت خود ہی چل کر آ جاتی ہے.